ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ حافظ صاحب عقیدہ اور منہج کی جو آپ نے سیریز شروع کی ہے تو اس میں منہج پہ بھی گفتگو کریں، خاص طور پہ جو برصغیر پاک و ہند کے جو بڑے علماء ہیں، اکابر اہل حدیث علماء، ان کا منہج کیا تھا، اسپیشلی دوسرے جو مسالک کے لوگ ہیں ان کے ساتھ سوشل انٹریکشن کے حوالے سے، ان کے ساتھ ربط اور میل جول کے حوالے سے، ان کے ساتھ مل کے دینی کام کرنے کے حوالے سے ہمارے بڑے اہل حدیث علماء کا کیا منہج اور کیا طریقہ کار رہا ہے۔ تو انشاءاللہ سے ہم منہج کے اوپر ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں ہم برصغیر پاک و ہند کے بڑے بڑے علماء جیسا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری علیہ الرحمہ، اور اسی طرح سے مولانا داؤد غزنوی علیہ الرحمہ، اور پھر اس کے بعد مولانا حافظ محمد گوندلوی علیہ الرحمہ، اور مولانا اسماعیل سلفی علیہ الرحمہ، اور مولانا محمد حنیف ندوی علیہ الرحمہ، یہ بڑے بڑے اہل حدیث علماء ہیں۔ تو انہوں نے خاص طور پہ برصغیر پاک و ہند میں اہل حدیث کی جو تحریک ہے اس کو پھیلانے میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ان کی جو ایفرٹس ہیں تحریک اہل حدیث کے لیے کوئی بھی ان کا انکار نہیں کر سکتا، یہ گویا کہ تحریک اہل حدیث کے اساتین اور پلر شمار ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کا منہج کیا تھا، ان کی میتھڈالوجی کیا تھی جس کی وجہ سے یہ اہل حدیث تحریک جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند میں سب کانٹیننٹ میں پھیلی ہے، ان کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیا تھا، ان کا دوسرے مسالک کے علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل جول کیا تھا، یہ ان کے ساتھ کیسے اختلاف کرتے تھے، ان کے یہاں اختلاف کے آداب کیا تھے، ایٹیکیٹس آف ڈفرنسز کیا تھے، مطلب کسی سے جو ہے وہ اختلاف کرنے کے آداب کیا تھے۔ تو یہ سب ہم انشاءاللہ سے تفصیل سے دیکھیں گے تاکہ ہمارے جو آج کل کے اہل حدیث یوتھ ہے ان کو کچھ گائیڈنس ملے۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر فرقہ جو ہے یا ہر مسلک کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہ نرم مزاج ہیں، کچھ ایسے آپ کو ملیں گے جو سخت مزاج ہیں، تند خو ہیں، ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پہ آپ کو ملیں گے۔ تو اہل حدیث حضرات میں بھی آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے، جیسا کہ بریلوی حضرات میں ہیں، دیوبندی حضرات میں ہیں، اہل تشیع حضرات میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جن لوگوں کی فریکوینسی جن کے ساتھ میچ کرتی ہے تو وہ ان کے گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو نرم مزاج والے ہوتے ہیں وہ نرم مزاج علماء کے ساتھ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں، مل بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں، یا جو سافٹ اسپوکن ہیں، یا جو دوسروں کے بارے میں کوئی نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں، جو ملی اور اجتماعی جو کازز ہیں ہمارے، جو قومی اور نیشنل ایشوز ہیں، ان میں مل جل کے کام کرنے کی دعوت دیتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے وہ اپنے ہم فکر علماء کے ساتھ جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ ذرا سخت مزاج والے ہوتے ہیں تو وہ اپنے مزاج کے علماء کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ٹاپ کی عادت ہے برصغیر پاک و ہند میں اہل حدیث کی، وہ سخت مزاج نہیں تھی، وہ بہت نرم مزاج تھی۔ آج آپ کو یہ جو تھرڈ کلاس قسم کے لوگ نظر آتے ہیں ہر مسلک کے اندر، ایک تھرڈ کلاس ہوتی ہے ہر مسلک کے اندر، تند خو اور سخت رویوں والے، اور دوسروں کے اوپر جو ہے وہ فتوے لگانے والے، اور فرقہ واریت کو پسند کرنے والے، اور مناظرہ باز ٹائپ قسم کی جو سائیکی ہے وہ رکھنے والے، ایسی چیزیں آپ کو اکابر اہل حدیث علماء میں نظر نہیں آئیں گی۔ وہ بہت ملنسار تھے، بہت اللہ سے ڈرنے والے تھے، بہت دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہوئے جو ہے وہ احسان کی کیفیت اختیار کرنے والے تھے۔ خیر، آج ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں مولانا داؤد غزنوی علیہ الرحمہ پہ۔ مولانا داؤد غزنوی جو ہیں، یہ آپ ان کا جو قد کاٹ ہے اہل حدیث کے اندر اس سے اس کا اندازہ لگائیں، 1895 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1963 میں ان کی وفات ہوئی، امرتسر میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کے والد عبد الجبار غزنوی تھے، ٹھیک ہے۔ اور مولانا عبد الجبار غزنوی کے والد مولانا عبداللہ غزنوی تھے علیہم الرحمہ، اور مولانا عبداللہ غزنوی جو ہیں وہ شیخ الکل فی الکل مولانا نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ایک گدی اہل حدیثوں کے ہاں، غزنوی خاندان جو ہے ایک بہت بڑی گدی ہے، جس طرح سے لکھوی خاندان ہے، جس طرح سے روپڑی خاندان ہے، جس طرح سے کیلانی خاندان ہے، اسی طرح سے غزنوی خاندان نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے، اہل حدیث علماء۔ تو مولانا داؤد غزنوی جو ہیں وہ مولانا عبد الجبار غزنوی کے بیٹے ہیں، اور مولانا عبداللہ غزنوی کے جو ہے وہ پوتے ہیں، جو شیخ الکل فی الکل کے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ شاگرد تھے۔ پھر مولانا داؤد غزنوی جب پاکستان بنا ہے تو جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، یعنی جسے آج کل ہم پاکستان کہتے ہیں، وہ بنگلہ دیش تو علیحدہ ہو گیا۔ تو جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر تھے، پریزیڈنٹ تھے مولانا داؤد غزنوی، اور ناظم اعلیٰ تھے مولانا اسماعیل سلفی علیہ الرحمہ۔ تو اس سے ان کے سیاسی قد کاٹ کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بلکہ پاکستان بننے سے پہلے یہ جمعیت علماء ہند کے نائب صدر بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مجلس احرار جو بنی تھی اس کے جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ تو ہمارے سامنے اس وقت جو ہے آپ کہہ لیں جو کتاب ہے جس سے ہم مولانا داؤد غزنوی کی سوانح اور بایوگرافی پیش کریں گے، یہ بھی ایک طرح سے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے ان کے بارے میں، یعنی ان کے معاصر علماء کی اور بڑے بڑے کبار علماء کی ان کے بارے میں جو ہے وہ کمنٹس ہیں یا تبصرہ ہے۔ یہ کتاب مولانا داؤد غزنوی کے بیٹے ہیں سید ابو بکر غزنوی، جنہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے داؤد غزنوی کے نام سے، یعنی مولانا داؤد غزنوی کے بیٹے تھے مولانا ابو بکر غزنوی، جو خود بھی بڑے پائے کے عالم تھے، بلکہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاول پور کے وہ وائس چانسلر بھی رہے ہیں۔ تو ان کے والد کی جب رحلت ہوئی ہے تو انہوں نے اپنے والد کے بارے میں ایک کتاب مرتب کی مولانا داؤد غزنوی کے حوالے سے، اور اس میں مختلف معاصر کبار علماء کے آرٹیکلز کو جمع کیا۔ تو گویا جس کتاب سے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ چیزیں، وہ کتاب بھی اولین سورس ہے کیونکہ خود ان کے بیٹے نے مرتب کی اور اس کو پبلش بھی ان کے بیٹے نے ہی فارحان اکیڈمی سے کروایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتاب آپ یہاں کتاب و سنت ویب سائٹ سے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ خود مولانا ابو بکر غزنوی جو ان کے بیٹے ہیں، یہ بھی صاحب تصنیف ہیں، ان کی کتابیں بھی آپ کو کتاب و سنت ویب سائٹ پہ مل جائیں گی۔ سید داؤد غزنوی کے بارے میں کچھ آپ نے پڑھنا ہو تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، جمعیت علماء ہند کے بانی رکن رہے، نائب صدر بھی رہے، تین مرتبہ جو ہے وہ جیل میں رہے، پہلی مرتبہ تو میاں والی میں 3 سال جیل میں رہے، پھر مجلس احرار الاسلام جو ہے اس میں وہ جنرل سیکرٹری رہے، ہندوستان چھوڑ دو کی جو تحریک تھی کانگریس کی اس میں حصہ لیا، پھر پنجاب کانگریس کے صدر منتخب ہوئے، اس کے بعد مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، فلاں فلاں فلاں، بہت بھرپور زندگی جو ہے وہ سیاسی اور خاص طور پہ علمی زندگی مولانا داؤد غزنوی نے گزاری ہے۔ خیر، اب ہم آتے ہیں کہ مولانا داؤد غزنوی علیہ الرحمہ کے اپنے وقت کے معاصر علماء کے ساتھ جو دوسرے مسلک کے علماء تھے، ان میں بریلوی علماء بھی تھے، ان میں دیوبندی علماء بھی تھے، ان میں شیعہ علماء بھی تھے، اور اس کے علاوہ جو تحریکیں تھیں مثال کے طور پہ جماعت اسلامی اور ان کے جو سربراہ تھے مولانا مدودی، ان کے ساتھ ان کے کیا تعلقات تھے، پھر ڈاکٹر اسرار احمد جنہوں نے تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھی تو ان کے ساتھ ان کے کیا تعلقات تھے، یہ ہم دیکھیں گے جو ہے وہ ان کے معاصرین کی زبانی، اور وہ کتاب جو ہمارے سامنے اس وقت ہے جو ان کے بیٹے نے مرتب کیا ہے، کمپائل کیا۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر اسرار احمد علیہ الرحمہ کا جو تبصرہ ہے مولانا داؤد غزنوی کے بارے میں، اور انہوں نے جو اپنی ملاقات کا تذکرہ کیا ڈاکٹر صاحب نے، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑے عجیب انداز میں جو ہے یہ آرٹیکل مرتب کیا ہے، اور بتایا ہے کہ مولانا کے اندر کس قدر جو ہے وہ درد دل موجود تھا، اور مولانا سے ملاقات سے پہلے یا ان کے پیچھے ان کا خطبہ جمعہ سننے سے پہلے میرا اہل حدیثوں کے بارے میں بالکل امیج اور تھا، لیکن مولانا سے جب میری ملاقات ہوئی تو بالکل میرا امیج ہی تبدیل ہو گیا کہ اچھا اہل حدیث ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی اہل حدیث ہیں۔ جی اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مولانا کو جو ہے وہ پہلی مرتبہ جو ان کا خطبہ جو ہے وہ میں نے جمعہ کا خطبہ سنا ہے تو وہ 11 سال قبل کی کیفیت ہے، لیکن اس خطبے کا جو گہرا تاثر میرے دل اور دماغ پر ایسا ثبت ہوا ہے کہ 11 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ کیفیت ہے کہ میں مولانا کو خطبہ دیتے دیکھ رہا ہوں۔ یہ اب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہیں، اور جو اہل حدیثوں کے بارے میں ویسے نیگیٹو ذہن رکھتے تھے، خود ڈاکٹر صاحب نے آگے چل کے بیان کیا ہے کہ میرا خیال یہ تھا کہ اہل حدیث بڑے تندخو ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، اور اس قسم کے جو ہے نا مطلب سختی کرنے والے، لیکن مولانا کے بارے میں بالکل جو ہے وہ دوسرا امیج ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا کے خطبہ میں بلا کا سوز اور درد تھا، بلا کا، اور پوری تقریر میں میں نے دیکھا ہے کہ مولانا کی جو تقریر کے اندر ان کی آنکھوں میں نمی رہی ہے، اور ایک دو مرتبہ تو وہ شدت جذبات سے رو پڑے ہیں، خاص طور پہ یہ حدیث پڑھتے ہوئے کہ المرء ما من احب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک شخص جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا جس کو اس سے محبت ہے۔ تو مولانا اس پہ جو ہے وہ رونا شروع ہو گئے ہیں، مولانا نے یہ کہہ کر بے اختیار زار و قطار رونا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا, تقریر کے دوران مولانا کی آنکھوں میں نمی تو از ابتدا تا انتہا رہی, لیکن دو ایک بار تو فرط رقت سے جذبات بالکل ہی بے قابو ہو گئے, بالکل ہی بے قابو ہو گئے. تو اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو مولانا کے بارے میں تاثر تھا یہ بالکل جو ہے وہ مختلف تاثر تھا عام اہل حدیث کی نسبت. تو اہل حدیث علماء خصوصاً سوز و درد کی دولت سے تہی دامن ہوتے ہیں اور ان کی تقریروں میں جو ہے وہ سختی اور تند خوئی ہوتی ہے, تو میرے لیے یہ خلاف توقع بات تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی. اچھا, آگے چل کے ڈاکٹر صاحب کا جب ربط و ضبط بڑا ہے مولانا سے, تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مولانا کے خطبے کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جس نے اہل حدیث کے بارے میں میرا پورا امیج چینج کر دیا. ان میں سے ایک یہ بات تھی کہ ائمہ اربع کے بارے میں مولانا نے یہ بات کہی کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اگرچہ ہم ائمہ اربع سے اختلاف کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کی عزت نہیں کرتے, ہم ان کی عزت نہیں کرتے. یہ بات مولانا نے جو ہے وہ خطبہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمائی, اسی خطبہ جمعہ میں جس پہ ڈاکٹر صاحب موجود تھے. ٹھیک ہے, کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ائمہ کی عزت نہیں کرتے یا ان کی قدر و منزلت سے آگاہ نہیں, خدا شاہد ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کا اسی قدر احترام موجود ہے جس قدر ان کے مقلدین کے دلوں میں ہے, لیکن ہم ان سے اختلاف کرنے پہ مجبور اس لیے ہو جاتے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت ہمارے دلوں میں ان کے اقوال سے بہر حال زیادہ ہے. تو اب دیکھیں کہ مولانا نے اختلاف بھی کیا, لیکن کس پہرائی میں اختلاف کیا, کس سلیقے سے اختلاف کیا, کہ دیکھیں ائمہ اربع سے محبت, احترام, ان کی رسپیکٹ اتنی ہی ہے جتنی جو ہے وہ مقلدین کے دلوں میں ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث آ جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام چونکہ زیادہ ہے, تو اس لیے ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دیں ائمہ اربعہ کی بات کے اوپر. یہ ہے آپ دیکھیں اختلاف کا سلیقہ, اختلاف کا انداز. اس سے اگلا بندہ چڑے گا نہیں, اریٹیٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے آپ اختلاف جو ہے نا وہ کسی کو پتھر مار کے یا لٹھ مار کے جو ہے وہ کر رہے ہوں. بہت خوبصورت انداز ہے, بہت خوبصورت انداز ہے. دوسرا جو ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مولانا جو ہے داؤد غزنوی نے اپنے خطبہ جمعہ میں یہ بھی کہا کہ شیخ ابن عربی جو ہیں ان کے اوپر سب سے کڑی تنقید مجدد الف ثانی علیہ الرحمٰ نے کی ہے, لیکن مجدد الف ثانی نے کڑی تنقید کرنے کے باوجود شیخ ابن عربی کا جو ہے وہ احترام کیا ہے, احترام کیا ہے, یعنی احترام کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑا. تو اب یہ دیکھیں, تو مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ محی الدین ابن عربی کے نظریہ وحدت وجود پہ سب سے سخت تنقید مجدد الف ثانی نے فرمائی اور شدید ترین اختلاف کا اظہار کیا, لیکن اس کے باوجود ان کا ادب و احترام جس درجہ انہوں نے ملحوظ رکھا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مکتوبات میں ایک مقام پر آپ یعنی مجدد الف ثانی تحریر فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان ائمہ دین کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والے ہیں, لیکن کیا کریں جب معاملہ حدیث رسول کا آ جاتا ہے تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے قول کو چھوڑ کے حدیث رسول پر عمل کریں. ٹھیک ہے, اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ خاص طور پہ ابن عربی کے بارے میں مولانا کا یہ انداز کہ بھائی ابن عربی سے آپ اختلاف رکھو, اختلاف رکھو, اس پہ تنقید کرو, جیسا کہ مجدد الف ثانی نے بھی اختلاف رکھا اور تنقید کی ہے, لیکن جس پہ آپ تنقید کرتے ہو تو اس کا احترام کرو, اس پہ لان تان نہ کرو, اس کی ذات کو موضوع بحث نہ بناؤ. ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ یہ میرے لیے غیر متوقع بات تھی کیونکہ عام طور پہ میں یہ نہیں دیکھتا. تو بعد میں کھانے کے موقع پہ میں نے مولانا سے کہا کہ مولانا یہ جو آپ نے ابن عربی کا تذکرہ تعظیم اور تکریم کے ساتھ کیا ہے, حالانکہ امام ابن تیمیہ کی رائے ان کے بارے میں بہت سخت ہے, تو اس کا جواب مولانا نے جو دیا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ بہت قابل قدر تھا. مولانا داؤد غزنوی نے کیا کہا, ڈاکٹر صاحب ابن تیمیہ اور ابن عربی دونوں ہی ہمارے بزرگ ہیں, اپنے آپس کے اختلاف کو وہ جانے, ہم خرد ہیں اور خرد رہنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں. مولانا نے یہ الفاظ اتنے شدید تاثر کے ساتھ فرمائے کے ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس مولانا کے اس من کا سرانہ کول کی وجہ سے میرے دل میں ان کی عزت کا اس قدر اضافہ ہوا اور ان کا اتنا احترام بڑھ گیا کہ میں اس کے بارے میں کیا کہوں. ٹھیک ہے, تو یہ اب آپ دیکھیں کہ مولانا داؤد غزنوی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابن عربی سے ٹھیک ہے اختلاف ہے, لیکن بہرحال احترام جو ہے وہ اپنی جگہ پہ. اب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اثر ڈاکٹر اسرار صاحب پہ کیا پڑا ہے, اس سلیقے اختلاف کا اثر جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب پہ کیا پڑا جو کہ ایک مخالف ذہن رکھتے تھے اہل حدیث کے بارے میں, لیکن مولانا نے جب سلیقے سے اختلاف کیا تو وہ ڈاکٹر صاحب جو مخالف ذہن رکھنے والے تھے وہ مولانا کے کیا ہو گئے, حمایتی ہو گئے اور مولانا کے مرید بن گئے. پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آخر عمر تک میں مولانا کے ساتھ میرا تعلق قائم رہا, یہاں تک کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مولانا کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے مکتوبات چاہیے مجدد الف ثانی کی جلد اول, آریتن دیں. تو مولانا نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ کتاب کبھی کسی کو نہیں دی, میں کسی کو آریتن یہ کتاب نہیں دیتا, لیکن آپ سے خصوصی محبت ہو گئی ہے جس کی بنا پر انکار نہیں کر سکتا. چنانچہ ایک ماہ کے لیے میں وہ نسخہ جو ہے وہ اپنے ساتھ منگمری لے گیا, یعنی ساہیوال جسے کہتے ہیں. پھر جب میں واپس لے کے آیا تو میں نے اس کے اوپر نئی جلد بنوا دی تھی, تو مولانا اس سے خوش ہو گئے اور کہا کہ مجھے اندازہ تھا کہ آپ اس کتاب کے واقعی قدردان ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ بات دیکھیں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 62 میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب میں اپنے والدین کے ساتھ حج کے لیے گیا تو مولانا سے رابطہ ہوا. مولانا اس وقت رابطہ عالم اسلامی کا تاسیسی اجلاس تھا, ٹھیک ہے, فاؤنڈنگ آپ کہہ لیں کہ جی ایک طرح سے اس کا اجلاس ہو رہا تھا, سیشن ہو رہا تھا. تو اس میں مولانا نے مجھے یہ بات کہی کہ آپ میرے سیکرٹری بن جائیں. تو مولانا نے کیا کہا, مولانا نے فرمایا کہ تم اس میں میرے ساتھ میرے سیکرٹری کی حیثیت سے شرکت کرو. یہ بات ہوئی نا, یہ یہاں سے چل رہی ہے. 62 میں مکہ مکرمہ پہنچے تو مولانا بھی رابطہ عالم اسلامی کی تاسیسی اجلاس میں شرکت کی دعوت پر تشریف لائے ہوئے تھے. تو وہ ہوٹل میں حاضر ہوئی ہے ہم فندق کے مصر میں, تو مولانا مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور رابطہ کا پہلا اجلاس تھا تو مولانا نے کہا آپ سیکرٹری کی حیثیت سے شرکت کرو. چنانچہ ایسے ہوا اور میں رابطہ کی دو نشستوں میں شریک ہوا, ان میں سے ایک میں ملک سعود ابن عبدالعزیز نے خطاب فرمایا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد منا کے اندر قیام کے دوران مولانا کی بیٹی علیل ہو گئی, تو ڈاکٹر صاحب خود ڈاکٹر تھے, ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے, تو ٹائیفائڈ جو ہے وہ تشخیص ہوا تو ڈاکٹر صاحب ان کے لیے دوا لاتے رہے. پھر یہ کہ مولانا کی اپنی طبیعت خراب ہو گئی, تو عرفات سے واپسی پر مولانا کی اپنی طبیعت بھی ناساز ہو گئی, چنانچہ ان کی جانب سے قربانی بھی میں نے کی. تو رابطہ عالم اسلامی کی جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے وہ مولانا داؤد غزنوی کے سیکرٹری کے طور پہ شریک ہوئی ہے. پھر ان کی طرف سے انہوں نے حج کے موقع پہ قربانی بھی کی. اب دیکھیں نا, ہمارے یہاں کس طرح سے کچھ اہل حدیث جو ہیں وہ بھی تیسرے درجے کی جو ایک لائن ہوتی ہے جسے ہم تھرڈ کلاس کہہ سکتے ہیں, ہر مسلک میں ہوتی ہے, وہ کس طرح سے ڈاکٹر اسرار احمد علیہ الرحمہ پہ جو ہے وہ تنقیدیں کرتے ہیں اور ان کے اوپر فتوے لگاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے فتویٰ لگانا ہے تو پھر مولانا داؤد غزنوی پہ فتویٰ لگائیں. کیا مولانا داؤد غزنوی کے سامنے ڈاکٹر اسرار کا عقیدہ نہیں تھا؟ مطلب ڈاکٹر اسرار کو آپ نے لان تان کیا ہے, کس وجہ سے؟ دیکھیں اختلاف میں اور لان تان میں فرق ہے. اختلاف ہم بھی ڈاکٹر اسرار احمد علیہ الرحمہ سے کرتے ہیں, وہ ہمارے استاذ ہیں, ہم بھی کرتے ہیں اور ہم نے کیا بھی ہے. اور یہ تنظیم اسلامی والوں کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے وہ اختلاف پبلش بھی کیا ہے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب علیہ الرحمہ نے تو 3 دن جو ہے وہ پورے پاکستان سے مختلف مسالک کے علماء کو بلوا کے جو ہے وہ قرآن اکیڈمی میں لیکچرز کروائے تھے, اور وہ معروف ہے. وہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے ہسٹری ہے ہماری, ویسی ہسٹری آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی مسلکوں کی تاریخ میں, تحریکوں کی تاریخ میں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ میری جماعت کے لوگ ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں میں نے انہیں گمراہ کیا ہے تو آپ ان کو سمجھا دیں. بڑے بڑے مسالک علماء آئے, انہوں نے تنقیدیں کی, ڈاکٹر صاحب خاموشی سے سنتے رہے. تو کون ایسا کرتا ہے اپنے ادارے کے اندر مختلف علماء کو بلوا کے کہ میرے اوپر تنقید کرو کہ میں اپنے فالوورز کو گمراہ تو نہیں کر رہا, کون کرتا ہے؟ مجھے ہسٹری میں کوئی ایسا واقعہ دکھائیں آپ. تو یہ ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ دل جگرا تھا, تو ان کا خیر کا پہلو غالب ہے, تو جن کا بھی خیر کا پہلو غالب ہو تو ان کو اپریشیٹ کریں. باقی اگر ان سے کسی مسئلے میں خطا ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, آپ اختلاف کریں, سلیقے سے اختلاف کر کے آگے گزر جائیں. تو اگر ڈاکٹر اسرار صاحب پہ وحدت وجود کی بنیاد پہ آپ اتنی کڑی تنقیدیں کرتے ہیں اور ان کے اوپر فتوے لگاتے ہیں تو مولانا داؤد غزنوی پہ بھی فتوے لگائیں. ڈاکٹر اسرار صاحب تو حیران ہو رہے ہیں کہ مولانا داؤد غزنوی جو ہے وہ ابن عربی کی تعظیم اور تکریم کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں یہی الفاظ فرما رہے ہیں. تو اگر ابن عربی کی تعظیم اور تکریم جو ہے وہ اگر کوئی ایسا بڑا جرم ہے تو وہ مولانا داؤد غزنوی نے بھی کیا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب اتنی چھوٹا جو ہے نا وہ انسان کا دل نہیں ہونا چاہیے, اتنی زیادہ جو ہے وہ تنگ نظری ٹھیک نہیں ہے, درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, مولانا داؤد غزنوی علیہ الرحمہ جو ہے وہ ابن عربی سے اختلاف رکھتے تھے, انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے, لیکن سلیقے کے ساتھ اختلاف جو ہے وہ رکھتے تھے. تو انہوں نے ابن عربی پہ فتویٰ نہیں لگایا, مولانا داؤد غزنوی نے فتویٰ نہیں لگایا, تو آپ ڈاکٹر اسرار پہ فتویٰ لگا رہے ہیں. یعنی ابن عربی کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ وہ وحدت الوجود کے قائل تھے, کیونکہ وہ اس کے بانی تھے, اس کے دینے والے تھے اس نظریے کے, لیکن ان پہ بھی فتویٰ نہیں لگایا, ان کے ساتھ اختلاف کیا, اور آپ ڈاکٹر اسرار پہ فتوے لگانا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ ڈاکٹر اسرار کا نظریہ وحدت الوجود کا تھا کہ نہیں تھا, ہم اس پہ مستقل ایپیسوڈ بنا چکے ہیں کہ وہ ان کا نظریہ ابن عربی والا نہیں تھا, ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر تھا. خیر بہرحال یہ جو اہل حدیث حضرات میں, بلکہ اہل حدیث کے ہر مسلک میں یہ ایک طبقہ پایا جاتا ہے جو فرقہ واریت کو پسند کرتا ہے. ہم نے کہا نا کہ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابن آدم جو ہے اس کے مختلف مزاج ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم کی مٹی اللہ نے زمین کے مختلف حصوں سے لی, کہیں سے سخت تھی کہیں سے نرم تھی, تو آدم کے بیٹوں میں بھی مختلف مزاج آ گئے. تو اب یہ مزاج کی سختی ہے, جو پھر مسلکوں میں اور مذہب کے نام پہ نکلتی ہے اور لوگ اس کو نیکی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر آپ تند خو ہوتے، سخت دل ہوتے، وَإِن كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے گرد یہ جو صحابہ کرام کی جو یہ اجتماع ہے یہ چھٹ جاتا، منتشر ہو جاتا. تو تند خوئی سے آپ لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے، آپ متاثر نہیں کر سکتے. ہاں تند خو کچھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے، سخت مزاج کے لوگ. تو ڈاکٹر صاحب نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، خاص طور پہ میں اہل حدیث حضرات کو کہوں گا کہ آپ اس پہ ضرور غور کریں کہ یہ مزاج جو ہے وہ پرانا چلا آ رہا ہے، پرانا چلا آ رہا ہے، اور بڑے بڑے اہل حدیث علماء نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، جیسے مولانا حنیف ندوی علیہ الرحمہ نے. ہم مولانا حنیف ندوی علیہ الرحمہ کے اوپر ایک مستقل ایپیسوڈ کریں گے کہ کیسے وہ توجہ دلاتے ہیں کہ اہل حدیث ہمارے جو ہے وہ تند خو ہو گئے ہیں، سخت مزاج ہو گئے ہیں، مناظرہ بازی کی عادت ان کو پڑ گئی ہے، تربیت کی کمی اور فقدان ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑوں بڑوں نے یہ گفتگو کی ہے اور وہ ریٹن موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، ہم انشاءاللہ سکرین شاٹ دکھائیں گے. ہم اپنی بات تو نہیں کر رہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سعودی عرب میں مقیم تھا اور مسلکن اہل حدیث ہمارے ایک جو عزیز تھے وہ مسلکن اہل حدیث تھے اور وہ بھی سعودی عرب میں تھے. تو مولانا کی جانب سے قدرے سوئے زن میں مبتلا تھے، یعنی اہل حدیث تھے لیکن مولانا داؤد غزنوی سے سوئے زن رکھتے تھے. مولانا داؤد غزنوی جیسے صوفی ٹائپ آدمی سے، عالم دین سے وہ اہل حدیث سوئے زن رکھتے تھے. یہ ایک نہیں تھے، کئی ایک تھے، ہر دور میں تھے. ہم آپ کو بتائیں گے، دکھائیں گے، مولانا اسماعیل سلفی، مولانا داؤد غزنوی، مولانا حنیف ندوی، یہ لوگ باقاعدہ لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے اہل حدیث ہم پہ تنقیدیں کرتے ہیں. کوئی بڑا اہل حدیث عالم دین آپ کو نہیں ملے گا جس نے خیر کا کوئی بڑا کام کیا ہو اور اس پہ ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے تنقیدیں نہ کی ہوں. تو مجھے بھی لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب آپ پہ تنقیدیں کر رہے ہیں، فلاں نے تنقید کر کہ، تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ منفی ٹائپ لوگ، منفی ذہنیت والے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور یہ آپ کو اہل حدیث کی تاریخ میں ہر دور میں نظر آئیں گے، جن کا کام صرف ٹانگیں کھینچنا ہے، مثبت کام وہ نہیں کریں گے کیونکہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہے مثبت کام، اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے. انہوں نے شر کا کام کرنا ہے اور شر کیا ہے؟ فتنہ، فساد، افتراق، انتشار، یعنی امت کے اندر تفرقہ پیدا کرنا، اس سے بڑا شر کیا ہوگا؟ امت میں افتراق اور انتشار پیدا کرنا، اس سے بڑا شر کیا ہوگا؟ اور خیر کیا ہے؟ اتحاد کی دعوت دینا، امت کو مجتمع کرنا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت 8 ارب لوگ ہیں دنیا میں، 8 ارب، آپ تو 1.5 ارب ہیں، یا میکسیمم آپ جو ہے وہ مبالغہ کر لیں تو 2 ارب ہیں. ٹھیک ہے، پھر بھی آپ 1/4 بنتے ہیں، 25% ہے، 25%، وہ 75% کو مسلمان کس نے بنانا ہے؟ وہ کس کا کام ہے؟ نبی تو آنا نہیں ہے، ختم نبوت کے آپ بھی قائل ہیں، ہم سب قائل ہیں. تو وہ 6 ارب کو مسلمان بنانا یہ کوئی کام ہے کہ نہیں کام ہے؟ کون سی جماعت ہے، کون سا مسلک ہے جس کے جو ہے وہ اولین ٹارگٹس میں یہ ہو کہ اس نے 6 ارب کو مسلمان بنانا ہے؟ بھائی جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں مبعوث کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ٹھیک ہے، بہترین امت ہو. کس بنیاد پہ بہترین امت ہو؟ اسی بنیاد پہ کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. سب سے بڑی نیکی تو ایمان ہے اور سب سے بڑی برائی تو شرک ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کو مسلمان کرنا کس کا کام ہے؟ نبی آتے تھے، نبیوں کی دعوت کا پہلا نقطہ کیا ہوتا تھا کہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ. ٹھیک ہے، پھر آپ اس کے بعد مسلمانوں کو بھی اصلاح کریں، لیکن سلیقے کے ساتھ، ادب کے ساتھ، آداب کے ساتھ. تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ مولانا داؤد غزنوی سے وہ اہل حدیث جو ہے سوئے زن میں مبتلا تھے اور حافظ عبداللہ محدث روپڑی سے گہری عقیدت رکھتے تھے. حافظ عبداللہ محدث روپڑی بھی بہت بڑے عالم دین ہیں، بلکہ میری جو مسز ہیں ان کے آپ کہہ لے کہ جی دادا ہیں، جو میرے سسر ہیں مولانا عبدالرحمٰن مدنی، ان کے چچا ہیں حافظ عبداللہ محدث روپڑی. تو روپڑی خاندان ایک بڑا خاندان تھا، بہت جید علماء جو ہے وہ انہوں نے پیدا کیے ہیں. تو حافظ عبداللہ محدث روپڑی جو ہیں وہ ان سے عقیدت رکھتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے وہ اہل حدیث عزیز سے کہا کہ میں آپ کو مولانا سے ملواتا ہوں، لیکن وہ ٹال جاتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں عبداللہ محدث روپڑی ہیں، میں ان سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں. یعنی ڈاکٹر صاحب کہتے تھے میں انہیں مولانا داؤد غزنوی کے پاس لے کے جانا چاہتا تھا تاکہ اپنے ہی مولانا کے بارے میں ان کے دل میں جو سوئے زن ہے وہ میں دور کروں. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب اہل حدیثوں کے دلوں سے سوئے زن نکالنا چاہ رہے تھے ان کے اپنے علماء کے حوالے سے. کمال نہیں ہو گیا؟ کمال نہیں ہو گیا؟ لیکن وہ جانے کو تیار ہی نہیں تھے. ڈاکٹر صاحب سمجھتے تھے کہ جیسے میں سمجھتا تھا اہل حدیثوں کے بارے میں، تو مولانا سے مل کے تو میرا پورا ذہن ہی چینج ہو گیا، تو کیوں نہ ان کو بھی میں مولانا کی خدمت میں لے چلوں تو ان کا ذہن چینج ہو جائے گا. اور واقعتاً چینج ہو جانا تھا. بہت دفعہ آپ کا سوئے زن جو ہے وہ صرف ایک ملاقات کی مار ہوتا ہے اور آپ اگلے سے ملتے ہیں تو آپ کا سارا سوئے زن جو ہے وہ اڑ جاتا ہے. بہت سے لوگ ہم سے بھی ملنے آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے بارے میں یہ سنا وہ سنا، لیکن بالکل مختلف پایا. ٹھیک، تو پھر لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو مولانا عبداللہ محدث روپڑی سے ملواتا ہوں. تو وہ چونکہ ان کے معتقد تھے، تو خیر بہرحال ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے کیا عذر ہو سکتا تھا، میں چلا گیا، وہاں. لیکن وہاں پہ ایک واقعہ یہ ہوا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 50-60 افراد کا مجمع تھا، ٹھیک ہے, اور حافظ صاحب تو خاموش بیٹھے تھے, ٹھیک ہے, تو 50-60 افراد کا مجمع تھا. حافظ عبداللہ روپڑی صاحب تو خاموش بیٹھے تھے, لیکن ایک ادھیڑ عمر کے ایک صاحب پاکستان میں جماعت اہل حدیث کے آپس کے اختلافات اور مولانا داؤد غزنوی سے اپنی شکایات کا تذکرہ کر رہے تھے. میں کچھ دیر تو صبر سے سنتا رہا, لیکن مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے قدرے درستی یعنی سختی کے ساتھ عرض کیا, حضرات آپ یہاں پاکستان سے 2-2.5 ہزار میل دور ایک مقدس مقام پر تشریف رکھتے ہیں, کیا اس جگہ بھی یہ ممکن نہیں کہ وہاں کے اختلافات کو بلا کر باہمی اتحاد اور اعتماد کی فضا پیدا کی جائے؟ میرے اس طرح توجہ دلانے پر مجمع سناٹے میں آ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہاں بھی اہل حدیث حضرات جو ہے وہ کیا کر رہے تھے, حافظ عبداللہ روپڑی صاحب علیہ الرحمہ کے پاس بیٹھ کے مولانا داؤد غزنوی علیہ الرحمہ کی برائیاں بیان کر رہے تھے اور اہل حدیثوں کے آپس کے اختلافات, حالانکہ وہاں وہ حج کرنے کے لیے گئے تھے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا, میں نے کہا اللہ کے بندو, ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں حج کرنے کے لیے آئے ہو, اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یہاں بھی اپنے جماعتی اختلافات لے کے بیٹھ گئے ہو اور اپنے مسئلے کے علماء کو رگڑا لگانے بیٹھ گئے ہو, مطلب کیا چیز ہو تم, کیا چیز ہو تم؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات سن کے جو ہے نا حافظ عبداللہ محدث روپڑی صاحب نے کہا کہ نہیں, اب اس پہ جو ہے وہ کوئی گفتگو نہیں کرے گا, یہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی لوگ حافظ صاحب مرحوم کی طرف دیکھنے لگے, لیکن خدا رحمت نازل فرمائے ان کی روح پر کہ انہوں نے میری مکمل تائید کی اور حکم دیا کہ ان معاملات کا تذکرہ دوران حج نہ کیا جائے, ساتھ ہی گفتگو کا رخ موڑ کر کچھ واضح نصیحت کا سلسلہ شروع فرما دیا. اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر صاحب نے اپنے کچھ واقعات جو ہے وہ تذکرہ کیے. تو اب دیکھیں کہ مولانا داؤد غزنوی علیہ الرحمٰ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو قریب کیا, ڈاکٹر اسرار صاحب ان کے قریب ہو گئے اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے ان کا تاثر بھی لیا اور ان سے اصلاح بھی لی اور مرتے دم تک ان کے تعلق میں رہے. یہ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ربط و تعلق بڑھائیں, لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں, اپنے موقف میں اعتدال پیدا کریں, اس طرح سے آپ لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں, اس طرح سے نہیں جو آپ ایک لٹھ لے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ دوسرے مسلک کے لوگوں کے پیچھے پڑا جاتا تھا, اب تو یہ ہے کہ ہر مسلک والے اپنے مسلک کے خلاف بندوقیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا پہ دیکھیں, اہل تشیع والے اہل تشیع کے خلاف, بریلوی بریلیوں کے خلاف, اہل حدیث اہل حدیثوں کے خلاف, دیوبندی دیوبندیوں کے خلاف. ایسے میں ہم یہ کہتے ہیں, ہماری نسبت چونکہ اہل حدیث کی طرف ہے, کہ یار آپ تو کتاب و سنت والے ہیں, آپ میں تو کچھ شعور آنا چاہیے, آپ میں تو کچھ شعور آنا چاہیے. وہی سختی جو کل جو ہے وہ دوسرے مسالے کے خلاف نکل رہی تھی, وہ آج اپنوں کے خلاف نکل رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ایسی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل نہیں ہے. اب ہم ایک ایک کر کے گنوائیں کہ آپ کے آپسی اختلافات کیا ہیں. سب کو پتہ ہے جو بھی سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھتے ہیں. تو خدا را جو ہے وہ ان چیزوں سے نکل آئیں. آپ کے اکابر کا یہ منج نہیں تھا, وہ تو دوسروں کو بھی قریب کرنے والے تھے, وہ تو ان کو بھی گلے لگانے والے تھے, وہ تو ان کو بھی جو ہے وہ اپنے حلقہ احباب میں شامل کرنے والے تھے, اپنے حسن اخلاق کے ساتھ, اپنے حسن سلوک کے ساتھ. انہیں دیکھ کے لوگ اہل حدیث ہو جاتے تھے. یہ مولانا حنیف ندوی نے لکھا ہے کہ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کے لوگ اہل حدیث ہوں, نہ کہ یہ کہ 8-8 گھنٹے کے مناظرے کر کے جو ہے وہ ہم ایک خاص قسم کی جو ہے وہ شکل و صورت بنا کے اور ایک خاص قسم کا لب و لہجہ اختیار کر کے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے, جیسے کہ سوفسٹ کرتے تھے یونانیوں کے ہاں. یہ ٹھیک نہیں. اچھا یہ تو ہو گیا ڈاکٹر اسرار صاحب کے ہاں. اب ہم آگے چلتے ہیں دوسرے مسالک کے علماء. ہمارے ہاں جو ہے وہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے ایک بہت بڑے عالم دین یا صوفی بزرگ مولانا احمد علی لاہوری, ٹھیک ہے, شیرا والا گیٹ میں, جن کا باقاعدہ خانقاہ بھی ہے, تو وہ باقاعدہ بیعت لیا کرتے تھے. تو مولانا احمد علی لاہوری کے ساتھ بہت قریبی تعلق تھے مولانا داؤد غزنوی کے. تو یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ مولانا اسحاق بھٹی لکھ رہے ہیں, مولانا اسحاق بھٹی علیہ الرحمہ. مولانا اسحاق بھٹی بھی جو ہے وہ مورخ اہل حدیث شمار ہوتے ہیں, یعنی ان کا ٹائٹل ہے مورخ اہل حدیث. اہل حدیث تاریخ کے اوپر انہوں نے بہت کام کیا اور وہ آئی وٹنس ہیں, بڑے بڑے مشاہیر علماء کے ساتھ وہ ربط و تعلق میں رہے اہل حدیث کے, اور انہوں نے تحریک اہل حدیث کو بہت قریب سے دیکھا ہے. تو یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے جو مولانا اسحاق بھٹی علیہ الرحمہ دیتے ہیں تاریخ اہل حدیث کے بارے میں یا تحریک اہل حدیث کے بارے میں, پچھلی جو 100 سال کی تحریک اہل حدیث ہے یا تاریخ اہل حدیث ہے. خیر بہرحال, تو مولانا اسحاق بھٹی یہ کہتے ہیں, یہ وہی کتاب ہے پیج نمبر 144, کہ وسعت قلبی یعنی مولانا غزنوی کی وسعت قلبی کیا تھی کہ وہ جو ہے وہ اہل حدیث ہونے کے باوجود تعصبات سے ان کا دل بالکل صاف تھا, کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری عیدین کی نماز ہمیشہ ان کی اقتداء میں ادا فرماتے تھے, حالانکہ خود ان کا حلقہ بہت وسیع تھا. مولانا احمد علی لاہوری خود بیعت لیتے تھے, لاکھوں میں ان کے مرید وہ مولانا داؤد غزنوی کے پیچھے ہمیشہ عیدین کی نماز پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, اور مولانا احمد علی سے ان کے تعلقات بہت گہرے تھے اور یہ دونوں بزرگ ایک دوسرے کی انتہائی تکریم کرتے تھے. اب کہتے ہیں کہ جی بتی کی عزت کرنا, جس نے بتی کی عزت کی اس نے جو ہے وہ دین کی عمارت ڈھا دی, تو آپ کی دین کی عمارت ڈھانے والے تو پھر آپ کے سارے بڑے علماء تھے، اکابر تھے، پھر ان پہ فتوی کیوں نہیں لگاتے، ہمارے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہو؟ وہ اللہ کے بندوں، کچھ سوچو، کچھ غور و فکر کرو۔ بدعت بدعت میں فرق ہوتا ہے، ایک بدعت مکفرہ ہوتی ہے جو کفر تک پہنچا دینے والی ہوتی ہے، وہ عقیدے کی بدعت ہوتی ہے، ایک عملی بدعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں بدعات کے اندر فرق ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ بدعت عقیدے کی ہے، یہ عمل کی ہے، یہ اس کے بارے میں کون جو ہے وہ تعین کرے گا؟ تو بات یہ ہے کہ ایسی اٹھ کے جو ہے وہ ایک قول اٹھا لیا اور اس کی بنیاد پہ پورا ایک نقطۂ نظر بنا کے اور اپنی مسلک کے علماء کے پیچھے لٹھ لے کے جو ہے وہ پڑ گئے، حالانکہ اپنے بڑوں کا تو یہ منج رہا ہی نہیں۔ اب اپنے بڑوں کے خلاف فتویٰ لگائیں نا، ذرا فتویٰ لگائیں ذرا، ٹھیک ہے؟ وہاں تو کمنٹس بند کر دیں گے، لوگوں کو بلاک کر دیں گے اگر یہ اسکرین شاٹ آپ ان کے نیچے جو ہے وہ ویڈیو میں جا کے لگائیں گے کہ یہ آپ کے بڑے کرتے رہے، بتائیں، کمنٹس آپ کے بند کر دیں گے، آپ کو بلاک کر دیں گے، نام ہی نہیں لیں گے، کبھی ان کو کہیں کہ آئیں بیٹھیں، اس موضوع پہ گفتگو کریں، یہ کتابوں کے حوالے ہیں، یہ بتائیں آپ کے بڑے کیا کرتے رہے، ان کا منج کیا رہا، یہ ٹھیک کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ بالکل صم بکم عمی ہو جائیں گے، بالکل بات ہی نہیں کریں گے، بات ہی نہیں کریں گے یہ فرقہ پرست مولوی، بات ہی نہیں کریں گے۔ بھائی آپ اپنا کام کرو، آپ کے مزاج میں اگر سختی موجود ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اپنی تربیت نہیں کر پائے تو ٹھیک ہے، اپنی سختی کے مطابق جو ہے وہ دین کی تعبیر اور تشریح کرو۔ لیکن یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ اہل حدیثوں کا منج ہے؟ اہل حدیث تم ہو، مطلب اہل حدیث تو یہ لوگ ہیں، یہ اگر اہل حدیث نہیں ہے تو کون اہل حدیث ہیں؟ ٹھیک ہے، اہل حدیث مسلک کی آبیاری تو انہوں نے اپنے خون پسینے سے کی ہے، تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم نے تو مسلک سے پانچ چار نکالی ہیں، دس بارہ نکالی ہیں، ٹھیک ہے؟ مسلک اگر پھیلا ہے تو ان کی ایفرٹ سے پھیلا ہے، ان کے منج سے پھیلا ہے، ان کے حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ آج تم ان کے منج کے خلاف جو ہے وہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، اور عجیب و غریب قسم کا ایک منج جو ہے وہ بیان کر رہے ہو۔ تو تمہاری یہ اکابر جو ہے وہ سلف کے اقوال نہیں سمجھتے تھے، یہ تمہارے اکابر علماء، ان کا فہم کم تھا کیا؟ جو تم اپنے سلف کے اقوال کی تشریح کر رہے ہو تو ان کے سامنے وہ سلف کے اقوال نہیں تھے کیا؟ تو مولانا احمد علی لاہوری سے یہ تعلقات دیکھیں، اب دیکھیں اس تعلق کا نتیجہ دیکھیں۔ مولانا احمد علی لاہوری ان کے پیچھے جو ہے وہ عیدین کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کی تکریم کر رہے ہیں۔ تو مولانا احمد علی لاہوری کی وفات کی اطلاع ملی تو مولانا داؤد غزنوی نے نہایت حزن و ملال کا اظہار کیا اور کہا کہ آج دین کا ایک ستون گر گیا ہے۔ یہ دیکھیں، کہتے ہیں جی بتی کی تعریف نہیں ہونی چاہیے، تو یہ تعریف ہو گئی ہے نا، بتی کی تعریف۔ بھائی مقاصد جب اعلیٰ ہوں، مقاصد جب اعلیٰ ہوں تو پھر بالکل جو ہے وہ کسی اور انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ تم لوگوں کو سلف کے اقوال سمجھ ہی نہیں آئے، صحیح بات یہ ہے، وہ مصلحت پہ مبنی تھے، مصلحت پہ مبنی تھے، اور مصلحت، اسی مصلحت کو اختیار کر کے جو ہے وہ ہمارے اہل علم نے دوسرے مسالک کے علماء کے ساتھ جو ہے وہ ربط و تعلق کو بڑھایا، اور اسی وجہ سے یہ اہل حدیثیت پھیلی۔ آج اہل حدیثیت کہاں پھیل رہی ہے؟ مطلب آج تو جو ہے وہ اہل حدیثوں کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ چار کلو میٹر دور بھاگ جائیں، مطلب آپ جیسے تھرڈ کلاس کے جو ہیں، باقی جن میں عمل و کردار کی خوبی ہے تو انہیں دیکھ کے آج بھی لوگ اہل حدیث ہو جاتے ہیں، انہیں دیکھ کے اہل حدیث ہو جاتے ہیں، ان کو تبلیغ کرنا تو دور کی بات، اور تمہاری آٹھ گھنٹے کی تبلیغ سن کے بھی جو ہے وہ دور بھاگتے ہیں۔ تو یہ اپنے انداز میں، اپنے فکر میں تھوڑی سی تبدیلی لے کے آؤ، ہماری باتیں تھوڑی سی کڑوی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اس لیے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قابر اہل حدیث علماء کا منج یہ تھا، یہ نہیں تھا جو تم پیش کر رہے ہو۔ تم بے شک یہ منج پیش کرو اپنے مزاج کے مطابق، لیکن اہل حدیث کے ٹائٹل کے ساتھ نہیں، اہل حدیث کے ٹائٹل کے ساتھ نہیں، معذرت کے ساتھ، یہ اہل حدیث نہ تم ہو نہ یہ اہل حدیث کا منج ہے۔ تو ہر مسلک کے اندر واقعہ یہ ہے کہ کچھ فرقہ واریت پھیلانے والے سخت مزاج قسم کے لوگ جو ہے نا وہ اوپر آ گئے ہیں، اور علماء جو ہیں جن کے پاس حقیقی علم ہے، صحیح بات یہ ہے، تو وہ تو پیچھے ہو جاتے ہیں، ان سے اپنی عزتیں جو ہے وہ بچاتے پھرتے ہیں۔ خیر بہرحال، تو پھر کہا کہ میرے قریبی رفقاء میں ایسا خلا پیدا ہو گیا جو کبھی پر نہ ہو سکے گا۔ پھر مولانا احمد علی کے جنازے پر آئے، مولانا داؤد غزنوی تو یہ عاجز، یعنی مولانا اسحاق بھٹی بھی ان کے ہمراہ تھے، راستے میں انہی کی زندگی کے واقعات بیان کر کے روتے رہے۔ مولانا داؤد غزنوی جو ہے مولانا احمد علی لاہوری کے واقعات بیان کر کے روتے رہے، ٹھیک ہے؟ تو صوفی آپ کے نزدیک کون ہے؟ بتی ہے نا، وہ تو بیعت لیتے تھے، صاحب جو ہے وہ ارشاد تھے، اور آپ کے یعنی جمعیت اہل حدیث کے امیر، ٹھیک ہے، وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کی وفات پہ کہہ رہے ہیں کہ دین کا ستون گر گیا، اور ہم صرف جو ہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملاقات کر کے آئے اور ہمارے خلاف ماز کھول دیا آپ لوگوں نے، کمال لوگ ہیں یار آپ۔ ٹھیک ہے نا، مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس ہم گئے ہیں، دیکھیں ہر مسلک میں اچھے برے ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، فرقہ واریت والی بھی ہیں، معتدل مزاج بھی ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں میں اور مفتی تقی عثمانی صاحب دیوبندیوں میں معتدل علماء میں شمار ہوتے ہیں، تو ہم معتدل علماء کو پسند کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ میل اور رابطے کے جو ہے وہ قائل ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں جی آپ کیوں گئے ہیں وہاں پہ، کیوں گئے ہیں؟ تو آپ کے جو علماء یہ بڑے یہ سارے کرتے رہے، یہ کیوں کرتے رہے، یہ کیوں کرتے، ان پہ وہ فتوے کیوں نہیں لگتے؟ اگر فتوے لگائیں گے تو خود اہل حدیث آپ کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں لگائیں گے تو پھر کدھر جائیں گے؟ تو ابھی تو ہم نے بہت لٹریچر کھولنا ہے، ہم نے تو تاریخ اہل حدیث پوری جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دینی ہے، سامنے رکھ دینی ہے۔ لوگوں نے پڑھی نہیں ہے، اور صحیح بات ہے آپ نے بھی نہیں پڑھی، جنہوں نے چھاپی ہے انہوں نے بھی نہیں پڑھی کہ انہوں نے کیا چھاپ دیا، صحیح بات یہی ہے، جنہوں نے چھاپی ہے انہوں نے بھی نہیں پڑھا کہ انہوں نے کیا چھاپ دیا، اگر انہوں نے پڑھا ہوتا ہے نا تو وہ شاید چھاپنے پہ آمادہ نہیں ہوتے۔ تو اب تو یہ ہم پبلک میں لے کے آئیں گے کہ یہ اصل میں اہل حدیث کا منہج ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ منہج عام ہو، یہ منہج عام ہو، اتحاد اور یگانگت اور صلح اور صفائی کی جو راہ ہے وہ ہموار ہو، مسالے کے درمیان جو اعتماد کی فضا، بقام باہمی کی جو ہے فضا، اس کو جو ہے وہ رواج ملے۔ یہ ایک واقعہ دیکھیں کہ مفتی صاحب جو ہے، یعنی یہ مفتی حسن صاحب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مفتی محمد حسن صاحب یہ مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کے خلیفہ مجاز تھے، اور مفتی محمد حسن صاحب جامعہ اشرفیہ کے بانی ہیں، لاہور کا بہت بڑا دیوبندیوں کا ادارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مفتی محمد حسن صاحب کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں مولانا داؤد غزنوی کے۔ تو ہم آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھیں مولانا احمد علی لاہوری کے واقعات کا تذکرہ کر کے جو مولانا داؤد غزنوی رو رہے ہیں تو کیوں رو رہے ہیں؟ کیونکہ نیکی صرف آپ لوگوں میں نہیں ہے، دوسرے مسالے کے لوگوں میں بھی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے آپ ہزار اختلاف کریں، ہمیں بھی اختلاف ہیں، وہ ایک جملہ کہتے تھے، دیوبندیوں صرف دیوبندی جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اور مسلک میں بھی لوگوں میں بڑی نیکی ہے، وہ بھی جائیں گے۔ تو یہ ہر مسلک میں جو ہے نا یہ ایک سوچ پیدا ہو جاتی ہے، اس سوچ کی نفی کرنی چاہیے۔ اور مولانا داؤد غزنوی دیکھیں مفتی محمد حسن صاحب جو ہے ان کے ساتھ ان کی بہت بے تکلفی تھی، بہت قریبی تعلق تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مفتی محمد حسن صاحب جو جامعہ اشرفیہ کے بانی ہیں، ایک طرف مولانا اشرف علی تھانوی کے شاگرد ہیں، دوسری طرف مولانا عبدالجبار غزنوی کے شاگرد ہیں جو مولانا داؤد غزنوی کے والد ہیں۔ تو اس وقت ایک دیوبندی عالم دین جو ہے وہ دیکھیں، انہوں نے دیوبندیوں سے بھی پڑھا، انہوں نے اہل حدیثوں سے بھی پڑھا۔ پھر مولانا اسماعیل سلفی، وہ مولانا مفتی محمد حسن کے شاگرد ہیں، مولانا اسماعیل سلفی اہل حدیث عالم دین، وہ مفتی محمد حسن صاحب کے شاگرد ہیں۔ اور مفتی جعفر حسین شیعہ عالم دین، شیعوں کے ہاں جو ہے وہ اجتہاد کا درجہ پانے والے، وہ مفتی اسماعیل سلفی صاحب کے شاگرد ہیں جو اہل حدیث عالم دین ہیں۔ یہ صورتحال تھی اس وقت، جب تعلقات تھے تو ایک دوسرے سے استفادہ بھی تھا، شرف تلمس بھی تھا، اور سلیقے کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف کا اظہار بھی تھا۔ پھر مناظرہ باز جو ہے وہ غالب آ گئے، سلیقہ سب پیچھے رہ گیا۔ تو ہم بھی جب مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملنے کے لیے گئے ہیں تو ہم نے سلیقے کے ساتھ، سلیقہ یہی ہوتا ہے نا، ہم نے اپنی کتابیں ان کو دیں، انہوں نے اپنی کتابیں ہمیں دیں، تفہیم المسائل کے نام سے، یہ میں دیکھ رہا ہوں میری رائٹ سائڈ پہ پڑھا ہے، 12 جلدوں میں جو ہے وہ مفتی صاحب نے اپنا فتویٰ ہمیں دیا کہ بھائی آپ ہمارا پوائنٹ آف ویو پڑھ لیں۔ ہمارے پاس جو کتابیں تھیں ہم نے اپنی کتابیں مفتی صاحب کو دیں کہ آپ ہمارا پوائنٹ آف ویو پڑھ لیں۔ تو مہذب آدمی اسی طرح سے گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تھوڑی ہے کہ ضرور جو ہے وہ مناظرہ لگا کے بیٹھ جائیں، جو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے دعوت دی کہ نہیں دی، اور دعوت کیا ہوتی ہے بھائی، ہزاروں صفحات کی کتابیں ہم نے ان کو دے دی، انہوں نے ہزاروں صفحات کی ہمیں دے دی، اور دعوت کیا ہوتی ہے؟ مہذب لوگ اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں، ایکسچینج آف ویوز اسی طرح سے ہوتا ہے۔ باقی مختصر سی ہم نے ویڈیو ریکارڈ کی جو کہ اجتماعی مسائل کے اوپر تھی، ملی ایشوز کے اوپر تھی، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اگر مفتی منیب الرحمان صاحب سے ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا، ان سے جو ہے وہ گفتگو کرنا، ٹھیک ہے، اگر یہ کوئی بہت بڑا جرم تھا تو اس سے بڑا جرم تو یہ ہے کہ وہ آپ کی رویت ہلال کمیٹی کے جو ہے وہ چیئرمین رہے ہیں، اور ان کے حکم نامے پہ آپ عیدیں کرتے رہے ہیں۔ تو اگر ہماری ملاقات کرنے سے جو ہے وہ ہمارا منج خراب ہو گیا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملاقات کر کے، کہ آپ کی نظر میں وہ بتی عالم دین تھے، اور آپ نے ہمارے فوٹو کے اوپر جو ہے وہ لکیریں لگا لگا کے جو ہے وہ وائرل کیا ہے، کانٹے مار مار کے ہمارے فوٹو کے اوپر جو ہے وائرل کیا ہے کہ یہ بندہ اہل حدیث نہیں ہے حافظ زبیر، کیونکہ یہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملایا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملایا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب سے ملایا ہے، حالانکہ مفتی طارق مسعود صاحب کو تو خود جماعت الدعویٰ والوں نے جو ہے وہ اپنے یہاں مدعو کیا، اور بالکل ٹھیک کیا ہے، یہی ہونا چاہیے، معتدل علماء کو جو ہے وہ اپنے یہاں مدعو کریں، یہی اہل حدیث کا منہج ہے، یہ ہم دکھائیں گے انشاءاللہ سے۔ تو آپ جو عیدیں کرتے رہے مفتی منیب الرحمان صاحب کے جو ہے اسٹیٹ آرڈر کے اوپر، تو ایک بتی کے حکم کے اوپر عید ہو سکتی ہے کیا؟ آپ کا منج خراب نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے, تو بس ایسی ہے, کوئی بنیاد ہے نہیں, بیس لس سی بنیاد جو ہے وہ لے کے آ گئے ہیں, خواہ مخواہ جو ہے بات کا بتنگڑ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کہا ہر مسلک میں ہر طرح کے علماء ہوتے ہیں. جیسے بریلوی علماء میں دیکھیں, ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب ہیں, آپ ان کو سنیں گے تو بندے کے اندر رقت ہے, آپ کو عاجزی نظر آئے گی, ان کے ساری نظر آئے گی, اصلاحی مواعظ ہیں, ان کو پروموٹ کریں, بریلیوں کو کہیں کہ جی یہ معتدل علماء ہیں, آپ کے مسلک ان کو سنا کریں. اور دوسری طرف ایک وہ حضرت ہے, بلا ہے, بلاوڑا شریف والی بلا, ٹھیک ہے, حضرت شف شف, ان کو تو ان کے اپنے مسلک والے جو ہے وہ جوتے مار رہے ہیں. تو یہ ہے کہ ہر مسلک میں سارے لوگوں کو ایک جو ہے وہ لائن میں رکھنا, یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ مفتی سرفراز نعیمی صاحب, میں خود گیا ہوں ان کے یہاں جامعہ نعیمیہ لاہور میں, بہت سادہ زندگی ہے. اور بریلویوں میں دیکھیں اتنا پیسہ ہے ان کے یہاں, ایسی پیری مریدی ہے کہ اگر ایک بریلوی عالم دین چاہے تو بہت ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار سکتا ہے, بہت ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار سکتا ہے. تو مولانا سرفراز نعیمی صاحب جو ہے ان کے اندر آپ کو وہ نظر نہیں آتا. ایک ویسپا انہوں نے رکھی ہوئی تھی, گاڑی بھی نہیں تھی, ویسپا موٹر سائیکل تھی. اور ان کی بیٹھک میں جا کے بیٹھا ہوں, یقین مانے جو صوفے تھے اتنے پھٹے پرانے تھے, ٹھیک ہے, کہ ہمارے گھر میں اس سے بہتر نشستیں موجود ہیں. تو ایک عالمی دین نے دنیا سے نہیں کمایا, اس کی قدر کریں یار, قدر کریں. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے تو کیا ہے؟ باقی ٹھیک ہے, کچھ بدعات کے معاملے میں اس کو غلطی لگی ہے, مسٹیک لگی ہے, تو ہم نے اس کی غلطی واضح کی, ہم نے کی ہے. عقیدہ اور منج کے نام سے ہماری سیریز دیکھیں, ہم نے اس کی غلطی واضح کی ہے, اختلاف کی ہے, سلیقے کے ساتھ کی ہے. آپ کہتے ہیں بس وحشی بن کے جو ہے وہ اختلاف کرو, دوسروں کے اوپر فتوے لگاؤ, بھائی کیوں؟ ہمارا یہ منج نہیں ہے, نہ یہ اکابر اہل حدیث علماء کا منج تھا. اختلاف ہم کرتے ہیں سلیقے کے ساتھ, آداب کے ساتھ, احترام کے ساتھ. وحشی وحشیوں کے ساتھ جا کے لڑیں, غیر مہذب غیر مہذبوں کے ساتھ جا کے لڑیں. ٹھیک ہے, ال مینرڈ والے ال مینرڈ والوں کو فالو کریں. ٹھیک ہے, اور مہذب لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گے, اور مہذب لوگ کم ہی ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ہمیشہ جو ہے وہ غیر مہذب لوگوں کی اکثریت رہی ہے. خیر بہرحال, تو مولانا داؤد غزنوی کیا کہہ رہے ہیں مفتی محمد حسن صاحب کے حوالے سے, دیکھیں اس واقعے میں کہ مفتی صاحب جو ہے نا, آپریشن میں ان کی ٹانگ کاٹنے کا فیصلہ ہوا, تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی میں ٹیکہ نہیں لگواؤں گا بے ہوشی کا. آپریشن کے دوران انہوں نے ٹیکہ لگوانے سے انکار کر دیا, اور ڈاکٹروں سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنا کام کریں, میں اپنا کام کروں گا. اور وہ کام یہ تھا کہ مفتی صاحب اس وقت اللہ کی یاد میں محو ہو گئے تھے, ذکر کر رہے تھے. مفتی محمد حسن صاحب کی ٹانگ کاٹی گئی, انستھیزیا نہیں لیا انہوں نے, ذکر میں اس طرح سے محو ہو گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی. کمال ہے یار, کمال ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کہتے ہیں کہ جی ایسی بتی آدمی سے جو ہے وہ ربط و تعلق کیوں. دوسرا جو ہے, مفتی صاحب نے بتایا کہ آپریشن کی رات بھی ان کی نماز تہجد فوت نہیں ہوئی. تو مولانا داؤد غزنوی یہ سن کر آپ دیدہ ہو گئے, آپریشن کی رات بھی جس رات ان کی ٹانگ کاٹی گئی ان کی تہجد فوت نہیں ہوئی. تو یار آپ کی تو جو ہے وہ جماعت روزانہ فوت ہو جاتی ہے, آپ کی تو جماعت روزانہ فوت ہو جاتی ہے, اور آپ اس شخص کے اوپر تنقید کر رہے ہو صرف اس لیے کہ وہ آپ کے مسلک کا نہیں ہے. دیکھیے غلطی لگ سکتی ہے, غلطی لگ سکتی ہے, لوگوں کے معاملے میں اس طرح سے فیصلے نہ کریں, اس طرح سے فیصلے نہ کریں, اتنی جلدی فیصلے نہ کریں. پھر دیکھیں بریلوی علماء کے ساتھ مولانا سید ابو الحسنات مرحوم, ٹھیک ہے, مولانا سید ابو الحسنات مرحوم رحمہ اللہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے, لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے مسلکی تعصبات سے ان کا دل صاف تھا. طریق ختم نبوت کے زمانے میں مولانا کی وساطت سے ان کو کسی حد تک قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. نماز کا وقت آتا تو مولانا ان سے امامت کے لیے اصرار کرتے اور وہ مولانا سے. ٹھیک ہے, مولانا داؤد غزنوی بریلوی عالم دین سے کہتے تھے کہ آپ امامت کروائیں, بریلوی عالم دین مولانا سے کہتے تھے اہل حدیث عالم دین سے کہ آپ امامت کروائیں. یار ہم یہ حسن سلوک چاہتے ہیں, یہ حسن سلوک چاہتے ہیں. اختلاف تھا دونوں میں, دونوں میں اختلاف تھا, اور اختلاف کا اظہار بھی وہ کرتے ہوں گے. یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنا مسلک اپنا عقیدہ چھوڑ دیا تھا, کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا, دونوں نے نہیں چھوڑا تھا, لیکن یہ ہے کہ بڑے مقاصد کی خاطر انہوں نے مل جل کے جد و جہد کی, جیسے کہ ختم نبوت کی تحریک کے لیے, اور اس میں جو ہے وہ وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا, ہر ایک نے دوسرے کو امامت کے لیے آگے بڑھایا. پھر مولانا جو ہے داؤد غزنوی علیہ رحمہ کے مولانا مدودی علیہ رحمہ کے ساتھ کیسے تعلقات تھے, تو مولانا داؤد غزنوی جو ہے وہ مولانا ابوالعالی مودودی کا احترام کرتے تھے اور مجموعی اعتبار سے ان کی خدمات کو سراہتے اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. خود مولانا مودودی بھی مشترکہ اسلامی معاملات میں ان سے مشورہ کرتے اور ان کی رائے کو اہمیت دیتے. ٹھیک ہے, مولانا مودودی ان سے مشورہ کرتے تھے اور مولانا داؤد غزنوی ان کی جو مولانا مودودی سے دیکھیں ہم نے بھی اختلاف کیا ہے, جہاں آپ کو اختلاف ہے ہمیں بھی اختلاف ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مولانا مودودی کو جوتے مارنا شروع کر دیں. ایک مودودی سو یہودی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کسی بھی مسلک کے عالم دین کے اوپر اس قسم کے لان تان کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے, یہ ہمارے اقابر الحدیث علماء کا منج نہیں ہے. آپ اختلاف کریں سلیقے کے ساتھ, ادب کے ساتھ, ٹھیک ہے. کسی کو بھی آپ بت نہ بنائیں, ٹھیک ہے, ہم یہ مانتے ہیں. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ کی تقریر میں, آپ کی تحریر میں یہ جملہ سخت آ گیا تو ہم اس کو ایڈٹ کر دیتے ہیں, باقاعدہ اس پہ معذرت بھی کرتے ہیں. اولین تو ہم کوشش کرتے ہیں آئی نہیں, لیکن کبھی کبھار کسی کو اگر کوئی لگتا ہے کہ یار یہ ایک جملہ, یہ ایک لفظ آ گیا ہے, حافظ صاحب اس کو بھی نکال لیں, تو میں باقاعدہ کہتا ہوں یار اگلے ایڈیشن میں آپ دیکھو کہ بالکل نکل جائے گا, کیونکہ ہمارا تو یہ منج نہیں ہے. پھر 1962 میں حج کے موقع پہ شاہ سعود مرحوم نے مدینہ یونیورسٹی کے زیر ترتیب نصاب اور ضروری امور میں مشوروں کے لیے مختلف ممالک کے اہل علم کو دعوت دی, جس میں پاکستان سے مولانا داؤد غزنوی اور مولانا ابوالعلیٰ مودودی کو دعوت شرکت دی گئی. اب آپ دیکھیں کہ مدینہ یونیورسٹی کا نصاب ترتیب دیا جا رہا ہے, مدینہ یونیورسٹی کا, جہاں سے سلفی علماء کی کھیپ تیار ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, دیانی دین کی کھیپ تیار ہو رہی ہے. نصاب ترتیب دینے والوں میں دو علماء پورے پاکستان سے بلائے گئے, ایک مولانا داؤد غزنوی اور دوسرے مولانا مودودی. آج آپ مولانا مودودی کو گالیاں دیتے ہیں, اختلاف کریں ہم منع نہیں کرتے, کسی مسلک والوں کو بھی ہم نہیں کہتے کہ یار آپ اپنا عقیدہ جو ہے نا وہ کیوں بیان کر رہے ہیں یا اختلاف دوسروں سے کیوں کر, آپ اختلاف کریں لیکن سلیقے کے ساتھ کریں اور دوسرے کا موقف سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بھی ہے, دوسرے کا موقف بھی سمجھنے کی کوشش کریں, ہو سکتا ہے آپ غلطی پہ ہوں, یہ بھی ہم کہتے ہیں. تو مولانا ابوالعلیٰ مودودی جو ہیں وہ مدینہ یونیورسٹی کا نصاب ترتیب دینے والوں میں سے ہیں, تو شاہ سعود کے اوپر جو ہے وہ بتی ہونے کا فتویٰ لگائیں, شاہ سعود کے اوپر لگائیں, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بڑوں کا یہ کردار نہیں تھا. پھر ایک اور واقعہ جس کی طرف مولانا اسحاق بھٹی نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے, یہ واقعہ جو ہے وہ 160 پیج پہ, کہ پیر صاحب نے مسند خالی کر دی, ٹھیک ہے. تو یہ مولانا ظفر علی خان جو ہے یہ سیالکوٹ کے دورے پر گئے اور ان کے ساتھ مولانا داؤد غزنوی بھی تھے, ٹھیک ہے. تو اب ہوا کیا ہے کہ مولانا داؤد غزنوی نے کہا کہ بھائی ہم سیالکوٹ میں آئے ہیں مولانا ظفر علی خان صاحب سے, تو یہاں پہ ایک بڑے بریلوی عالم دین ہے پیر جماعت علی شاہ, ان سے ہم ملاقات کر کے جاتے ہیں. تو مولانا ظفر علی خان صاحب نے کہا کہ بھائی سیاست میں وہ ہمارے شدید مخالف ہیں, ہم نے تو اپنے جو ہے وہ زمیندار اخبار میں ان کے خلاف بڑے نظمیں اور مضامین لکھے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم نہیں جاتے, ایسی یہ نہ ہو کہ وہ ہماری بےزتی نہ کر دیں. تو مولانا داؤد غزنوی نے کہا کوئی بات نہیں, وہ ہمارے مخالف ہیں پھر بھی ہمیں جانا چاہیے. تو بالآخر یہ دونوں حضرات مولانا ظفر علی خان اور مولانا داؤد غزنوی پیر جماعت علی شاہ صاحب کے مکان پہ پہنچ گئے. تو انہوں نے جو ہے وہ فوراً اندر بلوا لیا اور مسند خالی کر دی اور مولانا داؤد غزنوی سے کہا, پیر جماعت علی شاہ علیہ الرحمہ نے, کہ آپ سید ہیں, بہت بڑے علمی اور مجاہد خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, خود بھی عالم ہیں اور نیک کام کے لیے نکلے ہیں, ہمارے معزز مہمان ہیں, اس مسند پر آپ ہی تشریف رکھیں. تو مولانا داؤد غزنوی کہتے ہیں میں نے معذرت کی لیکن وہ نہ مانے, آخر ان کے اصرار پر میں بیٹھ گیا اور مولانا ظفر علی خان کو بھی انہوں نے میرے برابر بٹھایا, حالانکہ مولانا ظفر علی خان صاحب ان بریلوی جو عالم دین تھے ان کے خلاف نظمیں بھی شائع کر چکے تھے, لیکن انہوں نے بھی ان کو اپنی مسند پہ بٹھایا. پھر وہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے مسند فوراً چھوڑ دی کہ تعمیل ارشاد ہو گئی ہے. پھر مولانا نے بتایا کہ جب تک ہم بیٹھے رہے وہ اپنی مسند پر نہیں بیٹھے, ہمارے برابر بیٹھے رہے, پانی پلایا, کھانا کھلایا, رات رہنے پر اصرار کیا اور بہت اچھی طرح سے پیش آئے. تو دیکھیں یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملے, انٹریکشن کریں, ان کی طرف جائیں, ٹھیک ہے, اور بڑے مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں. مولانا داؤد غزنوی نے کتنے بڑے مقاصد حاصل کیے اپنے سوشل انٹریکشن سے, اور وہ بڑا مقصد کیا تھا کہ ریاستی سطح پہ دین غالب ہو جائے, ریاستی سطح پہ, ٹھیک ہے, اسلامائزیشن آف لاس جسے کہتے ہیں, قوانین کو اسلامیانے کا جو عمل ہے. مختلف مکاتب فکر کے, اب اہل حدیث تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی, مٹھی بھر ہیں پورے پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو, وہ کیا یہاں ریاست میں جو ہے وہ اسلام کا نظام لانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اگر دینی طبقات ایز اے دینی طبقہ مل جل کے جد و جہد نہیں کریں گے یہ سارے سٹیک ہولڈرز مل کے, تو پھر لبرل جو ہے وہ غالب آ جائیں گے اور مولانا حنیف ندوی نے اس پہ لکھا ہے علیہ رحمہ، وہ ہم بعد میں دکھائیں گے ایک علیحدہ ایپیسوڈ میں، کہ لبرلز غالب آ گئے پھر تو دین کو بچانا مشکل ہو جائے گا، وہ جو ویسٹ میں مغرب میں ہوا ہے کہ آج مذہب نظر ہی نہیں آتا، بالکل اس کا صفایا ہو گیا، چرچز جو ہے وہ بک رہے ہیں، مساجد کے اندر تبدیل ہو رہے ہیں، اور جو باقی ہیں وہاں بھی ہفتے میں ایک دن، مطلب اتوار والے دن وہاں جا کے وہ گھنٹیاں بجا کے واپس آ جاتے ہیں، وہ بھی چند مادودے لوگ، باقی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرسچینٹی کیا ہے، عیسائیت کیا ہے۔ تو یہ حال تمہارا ہو جانا ہے کہ اگر یہ سیکولر طبقہ غالب آ گیا تو مل جل کے جدوجہد کرنی پڑے گی۔ تو 22 نکات جو تمام متفقہ علماء نے طے کیے تھے، اصل میں 1951 میں یہ تحریک چلی تھی کہ ہمارا جو نظام ہے وہ اسلامی نظام ہونا چاہیے، ریاست کا آئین جو ہے وہ اسلامی آئین ہونا چاہیے، ہم یہاں کا قانون اسلامی قانون ہونا چاہیے۔ تو اب اس پہ حکومتی جو ہے وہ جو عہدے دران ہوتے تھے، طبقہ تھا، ان کا عموماً اعتراض یہ ہوتا تھا کہ اس کا اسلام شیعہ کا، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں کا، پہلے آپس میں طے تو کر لو۔ تو تمام مکاتب فکر کے علماء پھر بیٹھے، تمام اسکولز آف تھاٹ کے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ 22 نکات ہیں بس، ہم سب کے متفقہ نکات ہیں۔ تو مولانا داؤد غزنوی نے جس اجلاس میں یہ ہونا تھا، سید سلمان ندوی کے زیر صدارت تمام مکاتب فکر کے علماء کا یہ اجلاس ہونا تھا جس میں 22 نکات پاس ہونے تھے، اس سے پہلے مولانا داؤد غزنوی نے حکمت کے تحت اپنے گھر پہ کراچی میں ایک اجلاس بلوایا تھا جس میں تمام مسلک کے بڑے بڑے علماء کو بلوایا، اور ان میں شیعہ علماء میں سے جو ہے وہ مفتی جعفر حسین صاحب آئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب اجلاس کے انعقاد سے 8-10 روز پیشتر مولانا سید داؤد غزنوی نے تمام مسالے کے فقہ کے چند علماء و زعماء کو اپنے مکان پر تشریف لانے کی دعوت دی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کراچی کے اجلاس میں جن مسائل پر بحث کرنا مقصود ہے ان پر غور کر لیا جائے تاکہ اجلاس میں کسی واضح نتیجے پر پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ مولانا داؤد غزنوی کی دعوت پر جو حضرات تشریف لائے ان میں معروف شیعہ عالم و مجتہد مفتی جعفر حسین بھی شامل تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے جو ہے وہ اہل تشیع کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور لبرلزم اور سیکولرزم کے خلاف جو ہے وہ ایک مقدمہ لڑا، اور اسی طرح ختم نبوت کی تحریک کا مقدمہ لڑا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 73 کے آئین میں جو آپ کو اسلامی دفعات نظر آ رہی ہے، اسلامک آرٹیکلز، وہ سب جو ہے وہ ایک مشترکہ جد و جہد ہے، صرف ایک مسلک کی تو نہیں ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو اکابر تھے ان کا کیا طرز عمل تھا۔ بس اب لیکچر ہمارا تھوڑا لمبا ہو رہا ہے، ویسے تو مولانا داؤد غزنوی کے بہت واقعات ہیں، آپ ایک تو یہ کتاب ضرور پڑھیں جو مولانا داؤد غزنوی کے اوپر ان کے بیٹے نے مرتب کی ہے، دوسرا بزم ارجمندہ میں جو لکھا ہے خاص طور پہ مولانا اسحاق بھٹی صاحب نے، ان کی کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ یہ دونوں کتابیں آپ کو کتاب و سنت ویب سائٹ سے مل جائیں گی۔ تو اپنے بڑے اکابر کو ضرور پڑھیں۔ میں اہل حدیث نوجوانوں سے یہ عرض کروں گا، یہ جو آج کل کے آپ کے نوجوان اور ینگ قسم کے جوش اور جذبے والے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بھی اعتدال اور ٹھہراؤ آئے گا، کچھ میں آئے گا، ضروری نہیں سب میں آئے، لیکن یہ ہے کہ آپ بڑے اور اکابر علماء جن کی زندگیاں بسر ہوئی ہیں ان کو آپ پڑھیں اور ان کو آپ اپنے لیے اپنا اسوہ اور مشعل راہ بنائیں۔ تو یہ دیکھیں مولانا داؤد غزنوی کیا کہہ رہے ہیں، 138 پیج وہی کتاب ہے داؤد غزنوی کے اوپر جو ان کے بیٹے نے مرتب کی ہے، کہ علماء کرام کی جو تکریم تھی نا، تو مولانا کی بیشتر خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ علماء کرام کی بڑی تکریم کرتے اور ان کا نام ادب و احترام سے لیتے تھے، الاعتصام میں اختلافی اور مسلکی مضامین کی اشاعت کے سلسلے میں تاکید فرماتے کہ اسلوب تحریر مثبت ہونا چاہیے، کہ کسی کی مخالفت خدمت دین نہیں ہے، دوسرے مسلک کے علماء کی مخالفت بھی خدمت دین نہیں ہے، بس اپنی رائے بیان کرو، کسی کی ذات کے اوپر کیچڑ نہ اچھالو۔ یہ مولانا داؤد غزنوی کہتے تھے، الاعتصام اس وقت کا جو ہے وہ اہل حدیث جو تحریک تھی، اہل حدیث جماعت کا جو ہے وہ ترجمان رسالہ تھا، آج بھی آپ کو اس کے شمارے مل جائیں گے۔ تو یہ مولانا داؤد غزنوی کی جو ہے وہ تاکید تھی۔ تو کیا کہتے تھے کہ اگر کسی صاحب علم کے فکری رجحانات سے عدم اتفاق کا اظہار ضروری ہو، یعنی آپ کو ان سے اتفاق نہیں ہے کسی صاحب علم سے، تو اس کا نام عزت و احترام سے لیا جائے، اس کی ذات کو حدف تنقید نہ بنایا جائے، بلکہ دائرہ بحث فقط اصل مسئلے تک محدود رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا مولانا کا انداز کہ دوسرے مسلک کے علماء کی بھی ذات پہ کیچڑ نہیں اچھالنا۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو ہے اہل حدیثوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے ہی علماء کے خلاف ان کی جیسے میری تصویروں کے اوپر کانٹے لگا لگا کے وائرل کرتے ہیں کہ یہ اہل حدیث نہیں ہے اور یہ اور وہ، یعنی دوسرے مسلک تو کیا، اپنے مسلک کے علماء کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم معتدل مزاج ہیں، ہمارے اندر وہ تندخوئی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ سختی نہیں ہے، ہم سلیقے کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ اختلاف کرنے کی بات کرتے ہیں، صرف اس جرم کی پاداش میں ہمارے جو ہے وہ تصویروں کے اوپر کانٹے لگا لگا کے جو ہے وہ انہیں وائرل کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اہل حدیث نہیں ہے، اور ساتھ میں گالیاں بکی جاتی ہیں، میرے پاس تو سکرین شاٹس ہیں، گالیاں بکی جاتی ہیں، ایسی ایسی کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا. اور یہ سب یہ تھرڈ کلاس جو ہے وہ نامی نیاد اہل حدیث طبقہ کر رہا ہے. اور ان کے علماء کی تعلیمات دیکھیں کہ وہ دوسرے مسلک کے علماء کے بارے میں کیا گفتگو کر رہے ہیں, وہ شیخ ابن عربی تک کے بارے میں کیا گفتگو کر رہے ہیں, ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں, مولانا مدودی کے ساتھ ان کا کیا ربط و تعلق ہے, مفتی محمد حسن کے ساتھ جو دیوبندی عالم دین ہے چوٹی کے عالم, ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے, احمد علی لاہوری کے ساتھ جو چوٹی کے صوفی ہیں وقت کے, ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے, جو چوٹی کے اس وقت کے بریلوی عالم دین ہیں ابو الحسنات اور پیر جماعت علی شاہ, ان کے ساتھ ان کے کیا تعلق ہیں. یہ دیکھیں اپنے اکابر علماء کو دیکھیں, ٹھیک ہے, ان کے اس رویے سے اس حسن اخلاق سے جو ہے وہ اہل حدیثیت پھیلی ہے. صحیح بات ہے, تقریروں سے اہل حدیثیت نہیں پھیلے گی, اسلام بھی تقریروں سے نہیں پھیلا, اس نے کردار سے اس نے اخلاق سے پھیلا ہے. بس اپنے اندر اخلاق پیدا کریں, ورنہ تو ہمارے دوست جو ہے وہ ابو بکر قدوسی صاحب کا ایک جملہ مجھے بہت یاد آتا ہے, انہوں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ لگائی تھی, اس کا حوالہ میں نے اپنی ایک کتاب میں بھی دی ہے جو میں نے عقیدہ اور منج کے نام سے لکھی ہے, مقالات عقیدہ اور منج میری کتاب ہے, وہ ضرور دیکھیں, میری ویب سائٹ پہ ہے, ڈاکٹر حافظ محمد زبیر ڈاٹ کام کے نام سے میری ویب سائٹ ہے, وہاں تصانیف کے سیکشن میں جائیں گے میری کتابیں ہیں, وہاں مقالات عقیدہ اور منج پہ ہم نے اہل حدیث علماء کے جو اکابر علماء ہیں ان کے منج پہ تفصیل سے گفتگو کیا, حوالے دیے ہیں, کوٹیشنز دیے ہیں, اقتباسات دیے ہیں. تو مولانا ابو بکر قدوسی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ پہلے اہل حدیث دعوت سے پھیل رہے تھے, جب ہمارے اکابر یہ بڑے علماء تھے, ان کے حسن اخلاق سے اہل حدیثیت پھیل رہی تھی, اب تو بس نسلاً پھیل رہے ہیں, بس نسلاً پھیل رہے ہیں. دعوت اور تبلیغ سے کہاں پھیل رہے ہیں, دعوت اور تبلیغ جو کر رہے ہیں نا وہ تو اہل حدیثوں سے نکال رہے ہیں, وہ اہل حدیث بنا نہیں رہے, نکال رہے ہیں, وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید زیادہ ہو گئے, آپ نکالنے کی ضرورت ہے. اور ہر مسلک میں یہی طرز عمل آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو معتدل لوگ ہیں ہر مسلک کے, وہ آپس میں ربط و تعلق کو بڑھائیں, تاکہ یہ فرقہ واریت والے جو لوگ ہیں, انتشار پھیلانے والے, افتراق پھیلانے والے, ان کو پیچھے کیا جائے, اور اتحاد کی بات کرنے والے وہ لوگ آگے ہیں, وہ لوگ آگے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے, میں نے دیکھا ہے بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, ایون کہ شیعہ ہیں, شیعہ ہیں, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے استاد ہیں, ہم آپ کو سنتے ہیں, اور آپ کا جو لب و لہجہ ہے ماشاءاللہ سے, اور آپ کا جو انداز گفتگو ہے, اس وہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں. ہمیں بہت ساری باتوں میں آپ سے اختلاف بھی ہوگا, لیکن ہم آپ کی جو ہے وہ طرز گفتگو اور اسلوبی تحریر کی جو ہے وہ ہم آپ کے جو ہے وہ تحسین کرتے ہیں, ہم اس کو پسند کرتے ہیں, تو ہم آپ کو اپنا استاذ بھی کہتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے منج اختیار کیا ہے نا, تو اس کے اثرات بھی ہیں, اس کے اثرات بھی ہیں. دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے ان کو اہل حدیث بھی سنتے ہیں, اہل حدیث بھی سنتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے کچھ بریلوی جو ہے وہ عالم دین آپ کو ملیں گے ایسے جو اصلاحی بولتے ہیں, اچھا بولتے ہیں, ان کو دوسرے مکتبہ فکر کے علماء بھی سنتے ہیں. تو آپ اگر اچھا بولیں گے, اصلاحی بولیں گے, تو سب آپ کو سنیں گے, کیونکہ آپ امت کے لیول پہ گفتگو کر رہے ہیں. جب آپ فرقے کے ریپریزنٹیٹو بن کے گفتگو کریں گے دوسروں کو اسلام سے باہر کرتے ہوئے, تو صرف آپ کے فرقے کے لوگ ہی سنیں گے, اور اس سے افتراق و انتشار بڑھے گا, اور ہم اس کے دائی نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئیں سنی گئیں ہمیں ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ایک نئے عالمی دین کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں, اہل حدیث عالمی دین کے منہج کے ساتھ اور کتابوں کے حوالوں کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.